أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ زمر کریں گے. آپ دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا, اگر تم ناشکری کرو گے نا, اگر تم کفر کرو گے, تم اس کو نہیں مانتے یا اس کے احکامات تمہیں اچھے نہیں لگتے یا بس اس کی طرف نہیں تم آنا چاہتے, تم دور, تم ناشکری کرو گے نا. سمجھ آ گئی نا آپ ناشکری کیسے ہوئی ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ, تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کو تمہاری ضرورت ہے تو وہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی طرف اور تمہیں کہہ رہا ہے کیوں بھاگے جا رہے ہو, کیوں پھر آئے جا رہے ہو, کیوں ادھر جا رہے ہو, مت جاؤ اللہ کی طرف آؤ. تو تم یہ نہ سمجھنا کہیں کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے گا, پتہ نہیں. ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی اگر اپنی طرف بلائے تو ہم یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کو میرے سے کیا چاہیے, کوئی فائدہ ہی ہوگا جو میرے سے اس کو چاہیے ہوگا جو مجھے بلا رہا ہے. نہیں, اللہ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے. تمہارے ایمان لانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہارے فرما برداری کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت دفعہ یہ حدیث قدسی میں نے سنائی بھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اگلے پچھلے اول آخر جن انس بوڑھے جوان مرد عورتیں سب کے سب بھی اگر تم میں سب سے نافرمان کے دل کی طرح ہو جائیں, یعنی سمجھ لو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سب کے سب اتنی خلقت شیطان کی طرح ہو جائے, سب سے زیادہ تو وہی تھا نا برا, اس کی طرح ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اینڈ وائس ورسا, اگر سب فرما بردار بھی ہو جائیں, تم میں سب سے زیادہ متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں, یعنی نبیوں کے دلوں کی طرح تمہارے ساروں کے دل ہو جائیں, اول آخر جن انس مرد عورتیں سب کے, تب بھی اس کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کرو, دونوں سے اللہ کو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تمہیں لگے کہ پتہ نہیں میں فرما بردار ہو جاؤں گی یا میں یہ حجاب شروع کر دوں گی تو کوئی اللہ کو فائدہ ہے اس کا, یا اللہ میں میرا یہ کام کر کے دے تو پھر میں تیرے گھر آ کے عمرہ کروں گی, حج کروں گی, میں پھر نماز شروع کر دوں گی. او دیوانے, یہ جو تو کر رہا ہے یہ تو اپنے لیے کر رہا ہے, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے تو اس کے گھر جا کے عمرے کرے یا حج کرے یا نہ کرے, وہ تو ساری خلقت بھی کرنا شروع ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہم ایز گریٹیچیوڈ شو کرنے کے کہ اللہ شکر گزاری کے طور پہ میں آؤں گی اللہ تیرے گھر, پر یہ اس کو سودا نہ سمجھے. کچھ لوگ سودا سمجھتے ہیں, وہ کہتے اللہ میرا یہ کام کر دے میں 100 نفل پڑھوں, اور تیرے 100 نفلوں کی اللہ کو ضرورت. اگر ہم ویسے یہ شکر گزاری کے طور پہ کریں نا, اللہ میں تیری اتنی شکر گزاری کروں گی میں 100 نفل پڑھوں اپنی خوشی کے لیے, یہ نہیں اللہ کو اس سے کوئی فائدہ. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم اللہ کو یہ لالچ دیں گے تو پتہ نہیں اللہ نے ہمارا اس وجہ سے کام کر دینا, اللہ تو ایسا کرے گا نا اگر میری یہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں اتنا پھر صدقہ کروں گی. نہیں, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری کسی بھی چیز کی, کسی نیکی کی نہیں حاجت, تمہارے ایمان لانے کی نہیں حاجت. مگر ہاں ایک بات ضرور ہے, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, کہ اس کو پسند نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کفر. اگر تم نہیں اللہ کی طرف آتے, نہیں اس کی شکر گزاری کرتے, کفر کرتے ہو, نافرمانیاں کرتے ہو, تو یہ یاد رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو پسند نہیں ہے, یہ بات اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہاری نیکیوں کی, مگر اس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی, وہ اس سے خوش نہیں ہوتا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی مشیت میں فرق ہے. اس کی مشیت تو یہ ہے نا کہ اس کی مشیت ہے, یعنی جس کو کہیں گے کہ اجازت, یا اس کی مرضی ہے تو شیطان بھی ہے, لوگ کفر بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں چوائس دی ہے, اما شاکر ہوا اما کفورا, تم چاہے شکر ادا کرو چاہے کفر کرو. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے, وہ یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو, لوگ کفر کریں پھر جہنم میں جلیں پھر شیطان ہو پھر لوگ نافرمانیاں کریں, یہ اس کی کوئی پسند نہیں ہے. اس کی پسند یہی ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, وہ اس سے راضی ہوتا ہے تمہارے لیے, وہ اس کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے, اس کی خوشی اسی میں ہے کہ تم شکر گزاری کرو.
سمجھ آئی بات؟ یعنی اس کی رضا اس میں ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، وہ فرما بردار ہو جائیں، وہ ہدایت پا جائیں، وہ جنت میں داخل ہو جائیں. ہم کبھی کبھی دنیا میں ظلم دیکھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کی چاہت ہوگی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی تو کیوں ہوتا. بات یہ نہیں ہے، بات ایک اس کی چاہت میں اور اس کی مشیت میں فرق ہے. وہ اس سے راضی نہیں ہو رہا، وہ اس کو پسند نہیں کر رہا، مگر اس نے چونکہ چھٹی دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے، چوائس دی ہوئی ہے، کرو جو کرنا ہے، پکڑوں گا تمہیں ایک ہی وقت میں، فیصلہ تمہارا ایک ہی وقت. کبھی کبھی وہ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن ایک دن اس نے الٹیمیٹ فیصلے کا رکھا ہوا. تو یاد رکھیے، جو آپ دنیا میں ظلم و ستم دیکھتے ہیں، گناہ ہوتے دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خوشی نہیں ہے اس کے اندر. پھر وہ کیوں ہو رہے ہیں اگر اللہ نہیں ہے خوش تو اس سے؟ پھر اگر اللہ اسے راضی نہیں ہے یا اللہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو تو کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے، وہ اختیار ہمیں دے کے اس نے خود اپنی مرضی سے ہمیں اختیار دیا کہ جو چاہتے ہو کرو، اس لیے ہو رہے ہیں. ورنہ ایسا نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اگر اس نے چونکہ ٹیسٹ میں ڈالا ہے، ٹیسٹ میں جب کوئی بھی ڈالا جاتا ہے تو اس کو پوری آزادی دی جاتی ہے، جو مرضی لکھو اس پیپر میں، چاہے تم سارے زیرو ڈال دو، چاہے تم کراس ڈالو، چاہے تم خالی دے دو، چاہے تم کچھ بھی اس میں لکھو، اس وقت آپ کو کوئی نہیں پکڑتا کہ آپ تو یہ سارے غلط کر رہی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ، یہ آپ سارے پیپر ضائع کرتی جا رہی ہیں، کیا لکھ رہی ہیں آپ نے، یہ کیا لکھا اس میں، کوئی نہیں کہتا. کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں ہاں اب آپ کو بتایا جائے گا، یہ دیکھو تم نے سب کچھ غلط کیا ہے، یہ زیرو ہے سب کچھ. اور اس وقت امتحان کے دوران ممتحن جو ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، وہ بس دیکھتا ہے. جو امتحان لینے والا ہوتا ہے نا، وہ بس دیکھتا ہے خاموشی کے ساتھ، وہ جانتا ہے آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن نہیں، آپ اس وقت اس نے آپ کو خود اجازت دی ہوئی جو مرضی لکھو. اس لیے ورنہ یاد رکھیں، کبھی یہ نہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ ظلم و ستم اور یہ جو لوگ اتنی بری حرکتیں دنیا میں کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کرا رہا ہے، یا پتہ نہیں اللہ کو پسند ہے یہ سب چیزیں، یا پھر اگر نہ پسند ہوتی تو پھر کیوں نہیں پکڑتا. یہ سب چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہیں یہ چیزیں کفر کی، ناشکری کی، نہیں، وہ اس کو پسند نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہ سمجھنا کہ وہ تمہیں اس لیے اتنا بلا رہا ہے، اس لیے کبھی جنت کی بات، کبھی جہنم کی بات، کی بھی طرح طرح سے تمہیں قرآن میں سمجھایا جا رہا ہے، تو تمہیں اس زوم میں نہ کہیں آ جانا کہ گمان کرنے لگو کہ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کتنی ضرورتیں ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے تو پتہ نہیں کتنی اس کی بات سے بڑھ جائے گی. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ انسان شکر کرتا ہے نا اللہ کے آگے، شکر گزاری کے اندر. اور شکر گزاری بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تینوں طرح کی شکر گزاری کی بات ہے یہاں پہ، کیونکہ کفر کے الٹ میں یہاں پہ شکر گزاری آئی ہے. دیکھیے، عباد الکفر آیا، اور اگر تم شکر ادا کرو وہاں پہ، یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اگر تم ایمان لاؤ تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ پہلے کفر آیا تو اس کا تو الٹ ایمان ہے. یہاں پہ آیا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر کے اندر ہی ایمان ہے. شکر کیا چیز ہے؟ کہ انسان دل سے مان لے کہ اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، دل جھک جائے اس کے سامنے، زبان اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے، اس کی تعریفیں بیان کرے، اس کی شکر گزاریاں بیان کرے، جسم جو ہے اس کو راضی کرنے میں لگ جائے کہ اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، میں کیوں نہ اس کو راضی کروں، میں کیوں نہ اس کو خوش کروں، میں کیوں نہ اس کے لیے کچھ کروں. میری تو ساری زندگی اس کے لیے، جس نے مجھے پیدا کر دیا، جس نے مجھے یہ انسان بنا دی کہ آج میں دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، بول رہی ہوں. میں تو اس کی کتنی احسان مند ہوں کہ اس نے یہ سب چیزیں مجھے عطا کر دی، میری مٹی کے وجود کو ایسا دیکھنے سننے والا بنا دیا، بولنے والا بنا دیا، سوچنے والا بنا دیا. میں تو اتنی احسان مند ہوں کہ میں تو جھکی پڑی ہوں، اب میں سر کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ میرے اوپر تو اس کے اتنے احسانات ہیں. میں نمک حرامی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو ان جوارے کے ساتھ، ان اعضاء کے ساتھ، میں تو اسی کے آگے بچھ بچھ جا رہی ہوں کہ وہ حکم کرے تو میں مانوں. یہ ہے شکر گزاری، سمجھ آئی بات؟ یہ ہے شکر گزاری، اس کے اندر تو ایمان خود بخود آ گیا. اسی لیے تو کفر جو ہوتا ہے وہ ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں، کہ یہ کفر جو ہے، انکار تم کیسے کر سکتے ہو، تم کیسے، یہ ناشکری ہے، تمہارا انکار کرنا اسی کا انکار کرو گے جس نے تمہیں پیدا کیا.
ہوپفلی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ولا تزر وازرہ تم وزرا اخرا, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اس زندگی کو ایسے گزارنا, سوچ سمجھ کے گزارنا, کسی کا یہ نہ سوچنا کہ تمہاری ذمہ داری کوئی لے لے گا قیامت کے دن, کسی نے تمہارا بوجھ نہیں اٹھانا. یہاں پہ دنیا میں کئی لوگ کہتے ہیں آج میری خاطر کر لے, کل میں اللہ کو خود جواب دے دوں گی. وہاں پہ کوئی جواب نہیں دے گا, کوئی رشتہ دار, کوئی باپ, کوئی بہن, کوئی بھائی, کوئی دوست, کسی کا نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا. یہاں پہ بوجھ سے مراد گناہوں کا بوجھ ہے. اس دن اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گی. تو پھر سوچ سمجھ کے دیکھو, یہ نہ سوچنا اس نے کہا تھا نا, میں تو کہہ دوں گی اللہ کو اس نے ہی میرے سے کرایا تھا. بھائی اس نے کرایا تھا یا اس نے کرایا تھا, اٹھانا تو آپ کو خود ہی پڑے گا, کیونکہ کیا تو آپ نے. اس دن تو کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ کہیں مجھے کسی کا بوجھ نہ اٹھانا پڑ جائے, کوئی میرے اوپر نہ ڈال دے کچھ. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر رب کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے. تمہارا لوٹنا وہی ہے, وہ پھر بتا دے گا تمہیں جو کچھ تم عمل کرتے رہے, کس نے شکر گزاری میں زندگی گزاری اور کس نے انکار میں گزاری. نہ شکری اللہ کو پسند نہیں ہے, چاہے انسان زبان سے کرے, دل میں نہ شکری کے جذبات رکھے یا اپنے عمل سے نہ شکریاں دکھائے. بے شک زبان پہ بولتا بھی رہے لیکن عمل کیا ہے, اللہ کی نافرمانی کا ہو رہا ہے, تو یہ کیا ہے پھر, یہ نہ شکری ہے, یہ بھی نہ شکری ہے. آپ تسبیح تو کر لیں الحمدللہ کی اور کہیں میں شکر گزاری میں نے کر لی ہے, لیکن عمل ہماری زندگی میں وہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, تو یہ کوئی شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ پھر بتا دے گا اس نے کس نے شکر گزاری کی, کس نے ناشکری کی, کون کس کا بوجھ آج اٹھانے کو تیار ہے اور کون ہے جو اپنوں پیاروں سے ہی نظریں چرائے پھر رہا ہے. انہو عالیم بذات الصدور, بے شک وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے. سینوں کی باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی کیونکہ نیتیں تو سینوں میں ہیں نا, وہ تو باہر نہیں ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دعا ربہ منیباً الیہ, تو پکارتا ہے اپنے رب کو بڑا رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف. بڑا دن ہے, رات ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, رو رہا ہے, لمبی لمبی دعائیں, لمبے لمبے سجدے, وظیفے پڑھ رہا ہے, کبھی کوئی کچھ بتا دیتا ہے تو وہ تسبیحاں شروع کر دیتا ہے, اتنی دفعہ کر رہا ہے. لیکن ثم اذا خولہ نعمت منہ, جب وہ عطا کرتا ہے اس کو خول دے دیتا ہے نعمت کا اپنی طرف سے, یعنی نعمتوں میں وہ گھر جاتا ہے, اس کی جو پہلے کی مصیبت تھی وہ دور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے, واپس نعمتیں اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, نسی ما کان یدعو الیہ من قبل, تو بھول ہی جاتا ہے جس کی طرف پکارا, اس نے جو پکارا تھا طرف اس کی اس سے پہلے, یعنی اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کوئی کچھ کسی کو پکارا تھا, کسی سے فریادیں کی تھیں, کسی کے نام کے وظیفے کیے تھے, یہ تک اس کو بھول جاتا ہے. مثلا انسان بیمار ہو, اس کے بعد اس کو صحت دے دے اللہ تعالیٰ, تو کتنے لوگ ہیں پھر صحت میں کبھی یاد بھی رکھتے ہیں کہ آئے بیماری میں میں دیکھو کتنی مصیبت میں تھی, اللہ نے میری بیماری دور کی. اور آپ کسی اور تنگ دستی میں ہیں, کوئی ایسی مشکل ہے, پریشانی رزق کی ہے, اس کے بعد رزق کی فراوانی آ جاتی, جاب مل جاتی ہے, بزنس اچھا چل پڑتا ہے, کتنے لوگوں کو یاد آتے ہیں وہ دن, کتنے لوگ پھر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت کیوں یاد رکھتے تھے اور اب نہیں یاد رکھا, مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں جیسے یاد رکھتے ہیں نا اللہ کو, تو جب اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دیتا ہے تو تب بھی اللہ کو یاد رکھا کرو نا. عام لوگوں کا تو رویہ یہی ہوتا ہے نا, مصیبت پڑی ہے تو پھر اللہ اللہ, اور جب مصیبت دور ہو گئی تو پھر کچھ بھی یاد نہیں. پھر اس وقت ایسے شو کرتے ہیں جب نعمت مل جاتی, جیسے کہ اب کبھی اللہ کی ضرورت پڑنی ہی نہیں. آپ دیکھیں امتحانوں میں بچے کتنے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, کتنے آ رہے, پھر جب امتحان میں کامیابی ہو جاتی ہے, پارٹیاں ہیں, گریجویشن پارٹی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, اس میں کو یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی ہم نے دعا بھی مانگی تھی.
یعنی نعمت کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے, یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کبھی یہ نعمت ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم کتنے اس کے لیے تڑپ رہے تھے, تو اللہ نے ہی دیا ہمیں. اور یہ نہیں پھر خیال ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں میری نعمت واپس نہ لے لے, نہیں, پھر آپ سے باہر ہو جاتے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, پھر اس نے بنا ڈالے اللہ کے لیے کچھ شریک. پھر اس کے بعد اور بھی یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں, نہیں جی میرے, مجھے تو فلاں کے طفیل ملا جی, فلاں کے صدقے ملا جی, میں تو فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی وہ بڑا ہی زبردست ڈاکٹر ہے بھائی, اس نے جو دوائی دی ہے نا تو پھر آرام آیا مجھے. تو تمہیں یہ نہیں یاد, تم اس وقت تو کہہ رہے تھے اللہ بس تو ہی ہے, تو نے کرنا ہے اللہ, آج اب کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بعد تمہیں اب ڈاکٹر بھی یاد آ رہے ہیں, اب تمہیں فلاں بھی یاد آ رہا ہے, بس جی کسی اور کے بس میں نہیں تھا. اگر فلاں نے نہ آتے, وہ نہ کرتے, وہ بہت بڑے آفیسر ہیں, انہوں نے بس جب کہہ دیا تو پھر کام ہوا ہے ہمارا. پھر تم شریک بنانے لگتے ہو, لیدل عن سبیل, کہ تاکہ بھٹکا دے اس کے راستے سے, یعنی دوسروں کو بھی پھر بھٹکا دیتے ہو. ان کو بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا ہے میرا کام, تم بھی اللہ سے مانگو. پھر ان کو بھی کہنے لگتے ہیں جی فلانے سے ہوا ہے, تم بھی فلان کے پاس جاؤ نا, تمہارا بھی یہ کام ہو جائے گا, تم بھی فلان ڈاکٹر کو کال کرو, تم بھی فلان کو. کیوں؟ تب تو تمہیں کوئی نہیں یاد آ رہا تھا, اب سب یاد آنے لگے. پھر اوروں کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہو, پھر اوروں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہو, پھر اللہ نہیں یاد آتا, اس کو بھول جاتے ہیں. کتنی انسان کا ڈبل فیس ہوتا ہے نا, مصیبت میں اس کو پکارتے ہیں, مصیبت کے بعد بس بالکل بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جواب دیں, قل, کہہ دیں ان کو, تمتع بکفری کا, تم فائدہ اٹھا لو, ٹھیک ہے, اپنے کفر کے ساتھ. یعنی یہاں پہ ناشکری مراد ہے, قلیلاً, تھوڑا سا, یہ ناشکری ہے, یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اس وقت تو دیکھیں مصیبت کے بعد تو کافر کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے, وہ بھی گاڈ گاڈ کہنے لگتا ہے. باقی دنوں میں پتہ چلے نا کہ جس وقت اچھے دن ہوتے ہیں, اللہ نے نعمتوں میں تمہیں آسائشوں میں رکھ دیا, اس وقت کتنی دفعہ پھر تم پکارتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر تم فائدہ اٹھا لو تھوڑے دن کا. اِنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ, پھر ناشکروں کے لیے تو آگ ہی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ تھوڑے دن کا فائدہ, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, تھوڑے دن کا ایسا فائدہ ہے کہ مثلا کسی کو پتا چلے کل اس کو پھانسی لگ جانی, آج اس کو کہہ دیا جائے تم نے جتنا جو کرنا ہے کر لو, آج جتنی آسائشیں سب اس کو دے دی جائیں, تو کیا وہ فائدے میں ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے تم آج پھر جاؤ, اللہ کو بھول کے گزارنا ہے تم نے, گزارتے رہو زندگی. امن ہوا قانتن, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے. ایک بندہ وہ ہے کہ اس کی مثال دیکھیں کہ امن ہوا قانتن, کیا بھلا وہ جو قانت ہے, عاجزی کرنے والا ہے, توازو کرنے والا ہے. قانت میں یعنی قنوت آپ دعا کے لیے بھی کہتے ہیں نا, اور اطاعت میں بھی ہمیشگی جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی قنوت ہوتا ہے. تو ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, اس کی عبادت میں ہمیشگی کرتا ہے, دوام ہے اس کے اندر, وہ ایک بندہ ہے جو کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. کس وقت؟ آنا لیلی, رات کی گھڑیوں میں, ساجدم و قائمن, سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا, یعنی تہجد کے لیے اٹھتا ہے. یعنی انسان رات کے کسی پہر میں بھی, آدھی رات کو, ایک تہائی رات رہ جائے, اس وقت وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے, کبھی سجدے کر رہا ہے, کبھی قیام کر رہا ہے, اور وہ یہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے. کیا یہ ایک کردار ہے؟ اچھا, اور وہ اس کے دل میں کیا ہے؟ یحذر الآخرات, وہ آخرت کے دن سے ڈرتا ہے, اس کے اندر خوف ہے کہ اللہ ایک وہ دن آئے گا حساب کتاب کا کہ میں کیا کروں گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو, کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے رات کے وقت اٹھتے تھے, اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے نا, اس طرح سے تڑپتے تھے, اس طرح سے روتے تھے, اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے اور اتنا روتے تھے. کیا چیز ان کو اٹھاتی تھی, کیا چیز ان کو رلاتی تھی؟ یہی آخرت کا خوف کہ اللہ میرا کیا بنے گا, میرے پاس اعمال نہیں ہے اور منزل آ کے بہت مشکل ہے, بہت گھاٹیاں ہیں اس کے اندر, اللہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. اس وجہ سے روتے تھے, اس وجہ سے پریشان رہتے تھے.
وہ سمجھ گئے ہوئے تھے نا کہ یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. دنیا کے دھوکے کو پہچان گئے تھے اور دنیا کی اس قلیل زندگی کو پہچان گئے تھے. اور جو پہچانتا نہیں ہے وہ پھر ڈرتا بھی نہیں ہے نہ اس کو کوئی یہ خوف ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. اس کو تو سارا غم ہی زندگی ہے نا. یہ اس کے غم ختم ہوں گے تو کہیں آخرت کے غم ہوگا سوچے گا یا وہاں کی فکر کرے گا. اور یہ جو فکر ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فکر انبیاء کو دی بھی تھی کہ ان کو یہ وہ آخرت کی فکر کے اندر جیتے تھے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں اللہ کے پیارے جو رات کے وقت اٹھتے ہیں ان کو اٹھاتی مصیبتیں نہیں ہیں کہ ہائے یہ مصیبت آ گئی تو اب رات کو اٹھ کے وظیفہ کر رہے ہیں یا رات کو اٹھ کے وہ تہجد پڑھ رہے ہیں اس لیے کیونکہ بس یہ مسئلہ ہے ہمارا تو یہ پورا ہو جائے. نہیں, ان کے لیے مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا؟ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے. اللہ اکبر. اور وہ یرجو رحمت ربی, اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے. یہ ہیں دو چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان درمیان ہے, بین بین ہے. جیسے کہ پرندے کے دو پر ہوتے ہیں نا. اچھا اب دو پر ہوتے ہیں, وہ دونوں پروں کو مارتا ہے تو اڑتا ہے, رائٹ. اچھا اگر وہ ایک پر صرف مارے تو کیا ہوگا؟ دوسرے کو یوز ہی نہ کرے, کیا ہوگا؟ پھر گر جائے گا وہ ادھر کو جا کے, اس کی فلائٹ بالکل ٹیڑھی ہو جائے گی, وہ اس طرف جا کے گر جائے گا. ایک بھی اگر وہ چھوڑ دے اور صرف دوسرے کو یوز کرتا جائے تو اڑ نہیں سکتا. اسی طرح ایمان ہے, ایک کے ساتھ نہیں چلتا, دونوں ساتھ ہونے چاہیے. یاد رکھیے یہ بات, خوف اور امید دونوں ضروری ہیں. نہ تو امید اتنی ہو جائے کہ اللہ تو غفور رحیم ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ نے تو کتے کو پانی پلانے پہ وہ اس کو معاف کر دیا تھا, ہماری بلا کوئی ایک بھی نہیں نیکی ایسی ہوگی, وہ اب جانے دو ایسے ہی نہ ڈراتے رہا کرو. ایک یہ رویہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا رویہ کیا ہے کہ ہائے اللہ نے تو ہمیں معاف ہی نہیں کرنا, ہماری وہاں پہ تو اتنے مشکل مرحلے ہیں, اگر صحابہ کرام اس کے اوپر رو رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے, بس ہمارا تو کچھ بننا ہی نہیں ہے. یہ جو مایوسی ہے اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے, یہ بھی غلط ہے کہ خوف اتنا حاوی ہو جائے کہ انسان کچھ کر ہی نہ سکے, آل دا ٹائم ایک ڈپریشن میں پڑا رہے, بس زندگی جی ختم ہو گئی, کچھ نہیں رہنا, کچھ نہیں ہمارا ہونا, ہم نے تو جلنا ہی آگ میں ہے, کیا فائدہ پھر نیکیاں کرنے کا؟ اور چھوڑو ساری نیکیوں کو, چلو اپنی مرضی کرو, کم از کم یہ دن تو اچھے گزار لیں, وہاں پہ جا کے ہم نے جلنا مرنا ہی ہے. یہ امید چھوڑنا اس طریقے سے, یا دوسرا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اتنے ڈپریشن میں چلے جانا کہ بس گھر میں پڑے ہوئے بستر کے اوپر آپ کچھ اٹھ کے کرتے ہی نہیں کیونکہ ہمیں ڈپریشن اتنا ہو گیا کیونکہ اللہ نے تو ہمیں معافی نہیں کرنا. یہ غلط ہیں سب رویے, ٹھیک ہے. خوف اس قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کو جو خوف تھا نا, وہ خوف ان کو نیکیوں میں بگاتا تھا, وہ خوف ان کو ایسا کر دیتا تھا کہ اور ایکٹیو کر دیتا تھا کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا ہے, یہ مہلت تھوڑی سی ہے, ہم نے اس وقت کو کام میں لے کر آنا ہے. یہ نہیں کہ وہ لیٹ جاتے تھے گھروں کے اندر, اب تو اللہ نے معافی نہیں کرنا تو پھر چھوڑو, ایسے نہیں کرتے تھے, نہ وہ نا امید ہوتے تھے. ایک طرف اللہ کا خوف آخرت میں جواب دہی کا خوف ہو, ساتھ امید ہو, اے اللہ میرے گناہ تو بہت ہیں, یعنی میرے گناہوں کا ڈھیر لگے تو آسمان تک پہنچ جائے, لیکن اللہ تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے. اللہ میں کتنے بھی گناہ کر دوں لیکن تیری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے. اللہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں میرے گناہ, وہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں, لیکن اللہ میں اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں کہ تو جس چیز پہ پکڑ کر لے, تو جس چیز کو چاہے چھوٹا سا بھی گناہ ہو تو چاہے تو اس کے اوپر سزا دے. اللہ تو میں چھوٹی سی بھی سزا تیری نہیں برداشت کر سکتا, لیکن دوسری طرف اللہ تو چاہے تو سارے گناہ کو ایک کون کہہ کے معاف فرما دے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں اور تجھے کسی نے نہیں پوچھنا. اس طرح کا رویہ انسان کا ہونا چاہیے, یعنی خوف بھی ہو لیکن ساتھ جب اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تب خوف آنا چاہیے, جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو ایسی امید ہونی چاہیے کہ جیسے انسان کو یہ ہوتا ہے نا, مطلب مثال صحیح تو نہیں ہے لیکن اب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کی محبت سے مثال دی تو اس لیے ہم یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ ہم ایک
یعنی بالکل ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتی, لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو میری ماں ہے, اس نے تو میں اگر غلطی کر بھی دینی ہے اس نے چلو معاف کر دے گی, اس کے پاس میں جاؤں گی روؤں گی تو وہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا, انسان کو یہ امید ہونی چاہیے کہ نہیں میں نے کتنے بھی گناہ کر لیے جب میں اللہ کے سامنے جا کے روؤں گی وہ بڑا غفور رحیم ہے, وہ معاف کرے گا, میں پلٹ آؤں گی تو وہ مجھے پھر سے مجھے تھام لے گا, وہ مجھے ریجیکٹ نہیں کرے گا, اس کا دروازہ نہیں بند ہوتا کسی کے لیے, اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. میری کمی ہوتی ہے کہ میں دور چلی جاتی ہوں, وہ دور نہیں جاتا ہم سے, وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب بندہ واپس آ جائے. تو اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو دل امید سے بھر جائے, دوسری طرف اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو وہ بھی پتہ ہے کہ وہ بھی تو روزانہ کیا کیا کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس چیز میں کتنی خرابیاں. جو دیکھیں قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سورہ مومنون میں, میرے سامنے آیت نہیں ہے, کہ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں, یعنی ان کو یہ نہیں کہ آ جاؤ ہم تو اتنی نیکی کر لے اب کیا ڈرنے کی ضرورت ہے, نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہماری کوئی نیکی کس طرح کی ہے, اس میں کوئی ریاکاری ہو گئی, اس میں کوئی اخلاص میں کمی ہو گئی, اس میں کوئی تکبر ہو گیا, اس یہ کہیں ضائع نہ ہو گئی ہو, اللہ ہمارے کوئی ایسا گناہ نہ ہو گیا ہوگا, کہ کئی گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں. ہم کتنے خطرے میں ہیں, اللہ پتہ نہیں ہمارا آگے کیا بنے گا, پتہ نہیں موت ایمان پہ آئے نہ آئے کیا ہو اس وقت ہمارا, تو وہ ڈرتے رہتے ہیں, وہ ڈرتے رہتے ہیں. جو بلکہ جتنا زیادہ علم لیتا ہے, آگے بات آ ہی رہی ہے اس کی, علم لیتا ہے اتنا اس کا خوف بڑھتا ہے کہ ہائے اللہ اب ہمیں پہچان آئی تیری, اللہ اب ہمیں آخرت کے دن کا تو پتہ چلا, ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا, اتنا اس کی یہ چیز بڑھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے, نہ ڈر ہو کے بڑھ جاتا ہے اب تو مجھے سب پتہ چل گیا اب میں مجھے کوئی ڈر نہیں. آج کے بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بھی چیزوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, ڈر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ خام خواہ یہ جو مولوی ہیں نا ڈراتے ہی رہتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے ڈراتے رہنا لوگوں کو. یہاں پہ دیکھ لیں پھر آپ یہ آیتیں خود پڑھ لیں, آپ کے سامنے ہی ہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو محاسبے کا ڈر رہتا ہے, ان کو آخرت میں جواب دہی کا خوف رہتا ہے, ان کا اصل غم ہی یہ ہوتا ہے. کیا یہ نہیں ہم پڑھ چکے کہ جنت میں جا کے لوگ کہیں گے ہائے ہم دنیا میں بڑا ڈرا کرتے تھے, ہم بڑے ڈر ڈر کے رہتے تھے. جو جنتی ہیں نا وہ دنیا میں ایسے رہتے ہیں, وہ بے خوف تو نہیں ہو جاتے. جب خوف ہی نہ رہے گا تو پھر تو من مانیاں کرے گا انسان, یہ خوف ہی تو ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے کہ نہیں 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 ہائے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, ہائے کہیں آخرت کے اندر یہ چیز میری پکڑ کا سبب نہ بنے, یہی تو ہمیں سیدھا رکھے گا. اگر ہم نے اس کو ہی چھوڑ دیا تو پھر کیا رہ گیا, امید ہی امید. جیسے آج ساری دنیا اسی کے اوپر تو پڑی, شیطان نے ایسا دھوکہ دیا, خوف تو بالکل نکال کے رکھ دیا اور کہہ دیا یہ تو مولویوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے, چھوڑو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, جو مرضی کرو اللہ نے معاف کر دینا. کیسے وہ تم قرآن تو کھول کے دیکھ لو, اور مجھے دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ بھی کہ جو کوئی اسکالر ہیں یا جو بھی ہیں جو کہیں کہ نہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, یہ خوف یہ پھیلایا ہوا مولویوں کا ہے. کون سا مولوی, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے خوف زدہ ہوتے ہیں, ایمان والے ڈر ڈر کے رہتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے لاتے ہیں یہ باتیں اور کہاں سے یہ کہتے ہیں, جبکہ ہم سارا وقت پڑھ رہے ہیں, ہم سارا وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی دعاؤں میں ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سے جہنم کی آگ کو پیچھے کر دینا. ہم صحابہ کی باتیں پڑھتے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم اور تابعین کی باتیں پڑھتے ہیں, کیسے کیسے وہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے تھے, کیسے کیسے ان کو خوف لاحق رہتے تھے. اور آج کے پتہ نہیں کوئی نیا ہی دین لے کر آ گئے ہیں جہاں پہ کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, ہم بس کلمہ جو پڑھ لیا اب آپ بھی نہ ڈرو, ہم بھی نہ ہم مسلمان جو ہیں, مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے, سب کی جنت میں جگہ ہے, سب نے چلے جانا ہے, تم فکر ہی نہ کرو. لوگوں کو بے فکرے بنا دو گے تو پھر کیا رہے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آئے, تکلیف آئے, پریشانی آئے, یا موت کا وقت آ رہا ہے, وہ بھی تو ایک مصیبت کا وقت ہے نا, اس وقت پہ امید غالب ہونی چاہیے. غالب کا مطلب کیا, یہ نہیں کہ دوسری چیز ہو ہی نہ, غالب ہونی چاہیے, زیادہ وہ چیز حاوی ہونی چاہیے. جس وقت اچھے دن ہوں, نعمتیں ہوں, اس وقت خوف غالب ہونا چاہیے. سمجھ آئے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ دیکھیں ایک بندے کی بات بتائی دوسرے کی نہیں بتائی, یعنی کیا وہ جو راتوں کو اٹھتا ہے سجدے کرتا ہے قیام کرتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے, یعنی کیا وہ برابر ہے اس کے جو غافل ہے؟ نہ وہ راتوں کو اٹھتا ہے اور نہ ہی اللہ کے آگے کھڑے ہو کے مناجات کرتا ہے, نہ اس کو آخرت کی کوئی فکر ہے, نہ اس کو اللہ کی رحمت کی کوئی امید ہے لگی ہوئی, کچھ بھی نہیں. کیا یہ دونوں برابر ہے؟ لیکن اللہ نے دوسرے کا نام نہیں لیا, اور یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ وہ محذوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تم یہ بتاؤ کیسے یہ برابر ہو سکتے, کیا علم والا اور بے علم برابر ہوتے ہیں؟ ایک بندے کو علم ہے اور دوسرا جاہل ہے, کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ اگر وہ برابر نہیں ہو سکتے تو یہ بھی نہیں برابر. یہ بندہ اور غافل برابر نہیں ہے, نیک اور بد برابر نہیں ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھی ویسے ہی جنتوں کے اندر گھوم رہا ہوگا اور دوسرا بھی ویسے ہی جس کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس کو امید نہیں ہے, نہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا کچھ ہے. وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور یہاں پہ اچھی طرح پتہ چل گیا علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے, نہ دونوں کی تھنکنگ برابر ہوتی ہے. اور یہاں پہ علم سے مراد دین کا علم ہے, وہ نہیں ہے کہ ڈگریاں بہت لی ہوئی ہیں تو پی ایچ ڈی والا اور ایک ان پڑھ برابر نہیں, یہ نہیں بات کہی جا رہی. دین کا علم اس کیوں نہیں برابر ہوتے؟ اس لیے کہ دونوں کا عمل ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, دونوں کا عمل, دونوں کی تھنکنگ, دونوں کا وے آف لائف. یہ تھوڑی کسی نے چیک کرنا آپ نے کتنے سرٹیفکیٹ لیے ہیں تو جی اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں یہ برابر نہیں ہے اس کے جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں, یہ نہیں کہا جا رہا. علم والا اس لیے کہ علم والے کا عمل بدلتا ہے, وہ راتوں کو کھڑا ہوتا ہے, وہ دعائیں کرتا ہے, وہ ڈر رکھتا ہے آخرت کا, وہ امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت کی. وہ برابر نہیں ہے اس کے جو بے علم ہے. اب آپ کن میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے. ہم کس گروپ میں ہونا چاہتے ہیں, علم والوں کے یا بے علموں کے؟ آج کل تو لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ, یہ پڑھنے کا کیا فائدہ, خامخواہ کلاسیں, خامخواہ یہ بس ایک انہوں نے بس ایک نیائی طریقہ شروع کیا ہوا ہے. یاد رکھیے جو بھی کوئی لوگ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دونوں برابر نہیں ہیں, اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں. تو پھر ہم ان میں ہونا چاہتے ہیں جو بے علم ہے؟ کیونکہ علم انسان کو جنت کی ڈائریکشن دکھاتا ہے, علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جو علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو کفارہ بنا دیتے ہیں اس علم کو, یہ ترمذی کی روایت ہے. تو یہ علم ایسے ہی تو نہیں بیکار, یہ تو زندگیاں بدل دیتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب, لیکن نصیحت پکڑتے عقل والے ہی. یعنی سمارٹ کون ہے؟ ہم سوچتے ہیں سمارٹ وہ ہے جس کا آئی کیو لیول یہ, نہیں. سمارٹ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان باتوں سے نصیحت پکڑے, ان باتوں کو سمجھ لے. تو اگر ہمارا علم ہماری راتوں کی وہ جگا نہیں رہا اور ہمیں اٹھاتا نہیں ہے, یا ہمیں اس علم کو لے کر آخرت کا ڈر نہیں آیا, یا ہمیں اللہ کی رحمت کی امید نہیں سمجھ آئی, تو پھر یہ علم علم نہیں ہے. کیونکہ علم وہ ہے جو عمل میں آتا ہے, علم وہ نہیں ہے جو صرف نوٹس میں لکھا ہوتا ہے, علم وہ نہیں ہے جو صرف تفسیروں کی کتابیں پاس رکھے ہوئے اور نمبروں اور سرٹیفکیٹوں سے آپ دیکھتے ہیں. تو عقل کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عقل مند کون ہے؟ جو ان باتوں کو سمجھ جائے اور ان سے نصیحت لے لے.